You gotta move. Move
here. वो कैसे ही आए से आज शुरू करना है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبنائهن بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا ولا عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبغوا ولد الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے یا مال عطا کیا ہے, یعنی ان کو خدا تعالیٰ نے دولت بخشی ہے, تم میں سے ایسے لوگ یہ قسمیں نہ کھایا کریں کہ ان یو تو بس فضلہ منکم وسا, دو لفظ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں. فضل مال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے مگر عمومی معنی اس کا فضیلت ہی کے ہیں, کوئی خوبیاں جن کو عطا کی گئی ہیں, ایک مرتبہ عطا کیا گیا ہے. وسعت اور کشادگی مالی لحاظ سے بھی وہ بہتر ہیں. یہ قسمیں نہ کھائیں کہ وہ اپنے اقربا کو اور مسکینوں کو اور خدا کی راہ میں مہاجرت کرنے والوں کو وہ کچھ نہیں دیں گے, ان پر کوئی خرچ نہیں کریں گے. ولیعفو ولیصفحو, ان کو چاہیے کہ عفو سے درگزر سے کام لیں, کہ عفو سے کام لیں اور درگزر سے پیش آئیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, اے مومنوں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم سے بخشش کا سلوک فرمائے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اس سے پہلے چونکہ عفو کا واقعہ گزر چکا ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظالمانہ بہتان باندھا گیا تھا, تو روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے غریب رشتہ داروں کی اور دوسرے مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے, وہ ظالم ٹولہ جنہوں نے یہ الزام لگایا ان میں سے یہ کچھ ایسے بھی تھے جو براہ راست حضرت ابو بکر کے احسان مند تھے. تو آپ نے پھر معلوم ہوتا ہے قسم کھائی ہے یا خدا کا نام لے کر کہا کہ اب میں ان لوگوں کو کبھی کچھ نہیں دوں گا, انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلیٰ خلق مسلمانوں کو سکھایا, اور حضرت ابو بکر کی اس ضمن میں ایک بہت بڑی تعریف فرمائی جو یہ کہا کہ اول الفضل ہو تم, خدا تعالیٰ نے تمہیں بہت اعلیٰ اخلاق سے نوازا ہے, تمہیں ایک ایسی فضیلت بخشی ہے اور پھر ساتھ بھی مالی توفیق بھی, تمہیں زیب نہیں دیتا کہ ایسی حرکت کرو. اس لیے باوجود اس کے کہ کسی کی طرف سے اتنا ظلم ہوا ہو کہ اس نے معصوم بچی پر الزام لگا دیا, پھر بھی اللہ تعالیٰ مومنوں سے جس اعلیٰ خلق کی توقع رکھتا ہے اس کا یہ بہترین نمونہ ہے. اس کے باوجود غربت میں جو اپنی ذات میں ایک احتیاج ہے اور اس کا مذہب سے یا اخلاق سے عملاً کوئی تعلق نہیں ہے, قریب جو بھوکا مر رہا ہے خواہ وہ ایماندار ہو یا بے ایمان ہو, نیک ہو یا بد ہو, غربت اپنی ذات میں بس تقاضے رکھتی ہے. تو اسلامی تعلیم بہت ہی دلکش ہے جو غربت کے معاملات میں دینی تقاضوں کو الگ کر دیتی ہے اور غربت کے تقاضوں کو الگ کر دیتی ہے. ولیعفو ولیصفحو, ان کو چاہیے کہ وہ عفو سے کام لیں, ولیصفحو اور اس طرح سلوک کریں جو گویا کچھ ہوا ہی نہیں. کس معاملے میں؟ مال خرچ کرنے اور غریبوں کی امداد کے تعلق میں. کیونکہ اگر یہاں یسفہ کا معنی یہ لیا جائے کہ ان کی بیہودہ حرکتوں کے باوجود ان سے اسی طرح اس نے سلوک کرو جس طرح یعنی معاشرت میں اور میل جول میں اور اٹھنے بیٹھنے میں, تو یہ غلط ہوگا, یہاں یہ موقع نہیں ہے. یہاں موقع اس بات کا ہے کہ جب تم ان پر خرچ کرو گے تو اس وقت ایسی بات نہ کوئی کر بیٹھنا کہ اس سے ان کو یہ محسوس کرایا جائے کہ تم یہ کرتے تھے ہم اب تم سے یہ کر رہے ہیں. اس موقع پر خرچ کے انداز میں ایک نیا حسن پیدا کر دیا گیا ہے. اس جب خرچ کرو ان پر تو ان کو یاد تک نہ دلاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے. یسفہو کا یہاں یہ معنی ہے, اور عفو سے کام لو کیونکہ غصہ دل میں تو ہے بہرحال, اس لیے اس میں عفو کا تعلق بھی ہوگا. یہ خرچ پر آمادہ کرنے کے لیے عفو سے کام لینا ہوگا. اور اس کے لیے آمادہ فرمایا گیا الا تحبون یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم سے مغفرت کا سلوک کرے. اب اللہ کے حوالے سے تو ہم سب مجرم ہی ہیں, اور اگر جرم کے نتیجے میں خدا ہماری ضرورتیں پوری بند کرنا بند کر دے تو پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ سطح زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہ چھوڑے, کوئی دابا باقی نہ رہے. تو یہ بہت ہی پیارا انداز ہے نصیحت کا کہ انسان کو ایسے معاملات میں نیچے سے دیکھنے کی بجائے اوپر کی طرف نظر کرنے کی تلقین فرمائی گئی. تم ان سے اوپر ہو, اول الفضل بھی ہو اول السا بھی, تم سے اوپر بھی ایک اول الفضل اور اول السا ہے جو جس کو تم پر ایسی فضیلت اور ایسی وسعت ہے کہ کوئی نسبت ہی نہیں. بس اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری کمزوریوں پر وہ صرف نظر فرمائے اور تمہاری وسعتیں اس کے باوجود بڑھاتا رہے تو پھر تمہیں یہی سلوک دوسروں سے کرنا چاہیے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, جہاں تک ان کے اس جرم کی سزا کا تعلق ہے وہ بندوں کے وہ نہیں کہا گیا کہ تم سزا دو, باوجود اس کے وہ اپنی سزا کے سزاوار ٹھہریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا ملے گی. اس لیے یہ جو مضمون ہے اس کا خدا کی بخشش سے تعلق نہیں ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ انہیں کو انہیں سے حسن سلوک کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کے تعلق میں معاف نہ بھی فرمایا ہو تب بھی انسانی خلق کا تقاضا یہ ہے جو خدا تعالیٰ تم سے توقع رکھتا ہے, معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہ خوبیاں اس طرح اپنی ذات کے حسن کو چمکاتے رہو اور ایک اعلیٰ درجے کے بااخلاق انسان کے طور پر اپنی زندگی بسر کرو. ہاں ان کی جو جرم ہیں ان پر اگر دل تمہارا کھولتا ہے تکلیف محسوس کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا, یہ اللہ کا کام ہے. اور وہ لوگ جو محسنات اور غافلات اور مومنات, یہ تین صفات بیان فرمائی گئی ہیں. الزام لگاتے ہیں محسنات پر, یا محسنات پر قلباً عورتیں جو اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں, الغافلات اور بھولی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا لوگ کہہ رہے ہیں اور کیا بکواس ہو رہی ہے, المومنات اور ایمان لانے والیاں ہیں. ان پر جو الزام لگائے لوئنو فی دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت پہ بھی, ولہم آخرت میں بھی ولہم عذاب عظیم, اور ان پر بہت بڑا عذاب ہے. اب یہ آیت پہلی آیت کے مضمون کو کتنا نکھار دیتی ہے. ایسے لوگ جن کے مطلب خدا یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے, انسانی ضروریات کے تعلق میں تم نے کوئی فرق نہیں کرنا. اس سے بہتر عالمگیر تعلیم کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ کئی دفعہ مختلف جماعتوں سے جب ہم رپورٹیں منگواتے ہیں بعض سائلین کے متعلق تو کہتے ہیں جی یہ تو تعلق نظام جماعت سے یہی کرتا ہے وہ کرتا ہے یہ کرتا ہے اس کو کچھ نہیں دینا. میں یہی لکھا کرتا ہوں کہ قرآن تو کہتے دینا, تم کہتے ہو نہیں دینا, میں تمہاری بات تو نہیں مانوں گا. جہاں غربت وجہ احسان ہے اور اس کا جواز رکھتی ہے وہاں یہ سارے امور جو اس کا نظام سے تعلق یا عدم تعلق یہ کل عدم ہو جاتے ہیں. نظام سے تعلق کے نتیجے میں جو زائد احسان کا تقاضا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے, مگر بنیادی احسان کا جہاں تک تعلق ہے حسب توفیق جماعت کو ہر جگہ ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کرنی چاہیے. اچھا یہاں غلام الحمدیہ وہ پلوں کے نیچے بیٹھے ہوئے جو غریب فاقہ کش ہیں ان کے کھانوں کا کھانے کا بھی کھانا کھلانے کا بھی انتظام کرتی ہے, اور باقاعدہ ان کو میں نے کہا کہ مستقل اس چیز کو جاری رکھیں. اب اس میں دہریے بھی ہیں, لچے لفنگے, کریمنل, ہر قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں, اور جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس تعلیم کی روشنی میں ان سے کوئی فرق نہیں کرتی. یوم تحشر علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون. اب انہوں نے تو جھوٹ بولا تھا معصوموں پر اور جھوٹی گواہی دی, اور ان کو جس بات سے ڈرایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سچی گواہی بھی ہے جو تمہاری زبانیں, تمہارے ہاتھ, تمہارے پاؤں تمہارے خلاف دیں گے, اور جب تم اپنی زبانوں کے غلط استعمال کے ذریعے جھوٹی گواہیاں دیتے ہو معصوموں پر, اب تم اس بات کے سزاوار ہو گئے ہو کہ تم پر خود تمہارے بدن سچی گواہیاں دیں. اور اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے, یوم تشہد علیہم, وہ دن یاد کرو یا خیال کرو اس دن کا کہ جب ان پر ان کی زبانیں, ایدیہم, ان کے ہاتھ, ارجلہم, اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے, بے ما کانو یعملون, ان امور پر میں جو وہ کیا کرتے تھے. یوم یوفیہم اللہ دینہم الحق, یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا حق کے ساتھ, دینہم الحق, جس بدلے کے, جس جزا کے وہ سزاوار ہیں ان کو پورا پورا دیا جائے گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ, اور وہ یہ جان لیں گے کہ ظاہر و باہر حق اللہ ہی ہے, اس کے سوا اور کوئی نہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, اس کا ترجمہ عموماً ہمارے ہاں یہ ملتا ہے ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ناپاک عورتیں کیوں ترجمہ نہیں کیا جاتا. میرے نزدیک تو ناپاک عورتیں ترجمہ ہونا چاہیے, کیونکہ سارا مضمون ہی پاک مرد پاک عورتوں کا, ناپاک مرد ناپاک عورتوں کا چل رہا ہے, لیکن کسی وجہ سے کوئی روک ایسی بن جاتی ہے ذہن میں جس کا مجھے علم نہیں, جس کی وجہ سے عورتوں کی بجائے چیز ترجمہ کیا گیا ہے, اور خبیثون میں مرد ہی ہیں. تو گویا اس ساری آیت میں عورت کا ذکر ہی کوئی نہیں, صرف مردوں کا ذکر رہ گیا. کیوں جی, آپ کو پتا کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ نہیں, یہ ترجمہ ہمارے قرآن کریم جو تراجم ہمارے یہاں ہیں ان میں یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟
حضرت نبی علیہ السلام کی بیوی تھی, وہ تینوں پیچھے رہنے والوں میں, اس وجہ سے نیک مرد اور بری بیوی, اس طرح فرعون برا تھا اس کی بیوی نے.
اچھا,
تو یہ اس کے الٹ ہو جاتا ہے.
نہیں, مگر وہ لل نہ رہی نا ان کی, خدا نے الگ کر دیا ان کو, ان کی مائیت توڑ دی خدا تعالیٰ نے, ان کا امتیاز کر دیا. اور دوسرے, اگر یہ تم ایکسٹینڈ کرو گے اس لحاظ سے, تو یہ گویا کہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہر نیک مرد کی بیوی لازماً نیک ہوتی ہے, اور ہر نیک عورت کا خاوند لازماً نیک ہوتا ہے. یہ تو ہے ہی نہیں, اس لیے یہ تو مانے ہی نہیں ہیں کہ کسی پاک مرد کی ناپاک بیوی نہیں ہو سکتی, کسی پاک عورت کا پاک مرد خاوند نہیں ہو سکتا. مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک طبی روحانی تعلق ہے, یہ ایک دوسرے کو زیب دیتے ہیں. اصل میں یہ معنی ہیں جو مراد ہیں کہ پاک لوگ تو پاک عورتوں کے لیے بنائے گئے ہیں, اس لیے چاہیے کہ وہ پاک ڈھونڈ کر ان سے شادیاں کریں. پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے بنائی گئی ہیں, اس لیے جہاں تک انسانی علم ہے اور احتیاط کا تقاضا ہے، چاہیے کہ پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ڈھونڈا کرو. میرے نزدیک تو یہ تعلیم ہے جو کھلی کھلی اس میں ہے. اس لیے ترجمہ اس میں اسی پرانے ترجمے کے اثر کے نتیجے ہم نے بھی چیزیں کر لیا تھا، اس کو درست کر لیں. ٹھیک ہے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کو ہی زیب دیتی ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں ہی کو زیب دیتے ہیں، انہیں سے جوڑ رکھتے ہیں، یہ مراد ہے. اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں سے ہی روحانی تعلق یا صحیح تعلق رکھ سکتی ہیں اور انہیں پر سچتی ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں پر ہی سچتے ہیں. اولائک مبرؤن مما یقولون. اب اولائک میں دیکھو عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں، چیزیں تو نہیں ہیں. مبرؤن اولائک کی ضمیر ان سب کی طرف جا رہی ہے، اس لیے لازمن انسان ہیں وہ، الطیبات بھی الخبیثات بھی. تو یہ معنی پھر بنیں گے کہ جو دوسرے ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں ان کو کیا پرواہ، اسے مبرؤن ہے، یہ اسے بری ہیں، ان کو پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے کیا کوئی بکواس کرتا ہے. پاک مرد پاک عورت کا جوڑا لوگ غافلات تبھی آیا ہے وہاں دوسری جگہ، کہ اکثر ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہتے پھرتے ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، یعنی عزت والا رزق. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، داخل نہ ہوا کرو بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم ان گھروں کے سوا جو تمہارے اپنے گھر ہیں، حتی تستانسو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلمو علی اہلہا اور سلام کہو اس میں رہنے والوں پر، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. اب اتنی تفصیل سے معاشرے کے آداب سکھائے گئے ہیں جو باقی جگہ رائج نہیں ہیں. جہاں بعض معاشروں میں رائج ہو گئے وہ ترقی کی علامت سمجھی جاتی ہے، ورنہ بعض مشرقی دنیا میں ایسے ملک ہیں جیسے سیلون سری لنکا، وہاں ہر وقت بے دھڑک ہر مرد عورت گھروں میں داخل ہوتے پھرتے ہیں، نہ دروازہ کھٹکانے کا سوال رواج ہے نہ آواز دینے کا رواج ہے. ان کے گھروں میں میں ٹھہر کے دیکھے تو ایک عذاب تھا، کوئی کمرہ کسی کا پرائیویٹ کمرہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ رات ان کو ہرا دے وہ گھر میں بیٹھ رہے ہیں، ورنہ صبح سے شام تک تانتا بندہ ہوتا تھا ان لوگوں کے جنہوں نے لوگوں کے کام کرنے ہوتے ہیں. ان جو جتنا صاحب اثر اتنا ہی اس کا گھر پبلک. تو اس لیے قرآن کریم نے 1400 سال پہلے دیکھیں انسان کو کس طرح تفصیل سے تہذیب سکھائی ہے، جو گھر تمہارا نہیں ہے اس میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا، لیکن جب اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کہنے کا رواج وہ اپنی جگہ الگ ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت پکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہو. لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو، بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو کا معنی اگر کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، مطلب یہ ہے اگر تمہیں نصیحت پکڑنے کی صلاحیت ہے یا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس لیے کہ تم غور کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ مراد ہے. ان لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوہا اور اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ، اس گھر میں کوئی نہ ہو تو اس میں داخل نہ ہو، حتی یوزن لکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. تو گھر میں ہے ہی کوئی نہیں تو اجازت کون دے گا، مراد یہ ہے کہ گھر والے نے تمہیں اجازت دے کر بھیجا ہو، اس صورت میں تم اس گھر میں داخل نہ ہو اگر اجازت نہ دی گئی ہو. لیکن اگر موجود والوں والے اجازت نہ دیں تو پھر بھی رک جاؤ. بس دو اجازتیں ہیں. آیت کے پہلے حصے میں اجازت سے مراد ہے گھر کا مالک، کیونکہ خالی گھر والا تو گھر کے اندر سے بول ہی نہیں سکتا. تو جو گھر کا مالک ہے اس نے خالی گھر میں تمہیں جانے کی اجازت دے دی ہو تو پھر خالی گھر میں جانے کا کوئی حرج میں جانے سے کوئی حرج نہیں. اور اگر اندر سے اجازت مل جائے حتی یوزن رکم تو پھر تم بے شک گھر میں داخل ہو جائے کرو. وَإِن قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُوا، اور اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، تو واپس چلے جایا کرو، یہی تمہارے لیے پاکیزہ بات ہے. اس طرح معاشرہ عمدہ اور پاکیزہ رہتا ہے. کیونکہ اگر کہا جائے کہ نہیں واپس چلے جاؤ، اور اگلے غصے کریں اور آوازیں نکالیں اور کہیں کہ لو جی گھر سے دروازہ نہیں کھولتے، اندر نہیں آنے دیتے، اور عجیب رواج ہے ہم اس ہندو سے ملنے کے لیے آئے اور پوچھا ہی نہیں کسی نے، ایسی باتیں روز مرہ ہمارے ملک میں ہوتی ہیں. اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اندر والے جھوٹ بولتے ہیں، پھر ازکا نہیں رہتا معاملہ. تو تمہارا معاشرہ پاک تبھی رہے گا اگر قول شدید سے کام لو، اور جو قول شدید سے کام لیتا ہے اس پر ناراض نہ ہو کہ نہیں تو پھر ٹھیک ہے نہیں، ورنہ بعض دفعہ لوگوں کو جھانگ جھانگ کر یہ کہنا پڑتا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں پیسا چھوڑو. اس لیے یہ اتنی لطیف اور باریک تعلیم ہے کہ کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑتی، اور جھوٹ کی عادت اس سے بہت پڑتی ہے. حالانکہ چھوٹی سی بات ہے، اکثر لوگ اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں کیونکہ پوچھے تو کہنا گھر پہ نہیں ہوں، جو بعض بچے پھر کہتے ہیں کہ ابا کہتے ہیں میں کوئی نہیں گھر پہ جاؤ یہاں سے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے. لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تمہارے لیے ہرگز کوئی گناہ نہیں ایسے گھروں میں داخل ہونے میں جو غیر آباد ہوں اور ان میں تمہاری کوئی چیزیں پڑی ہوں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی ممکن ہے کہ گھر تمہارا نہ ہو مگر تمہارا سامان رہ گیا ہے پڑا ہوا، اور اگر آباد ہے تو پوچھ کے جانا پڑے گا، غیر آباد ہے تو اپنے سامان کی خاطر تم جا سکتے ہو، وہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب کسی نے اپنے گھر میں سامان رکھنے کی اجازت دے دی ہے تو یہ اجازت اس میں شامل ہو گئی ہے کہ جب ضرورت پڑے جا کے اس گھر سے سامان لے لیا کرو. کل للمومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں نظریں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی فروج کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. بس جن کو نظریں اٹھا کر مسلسل گھورنے کی عادت ہو ان کو دوسری چیز کا بھی خطرہ درپیش ہو جاتا ہے، اس لیے دوسرے خطرے سے بچانے کے لیے پہلی تعلیم ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں. وقل للمومنات یغضضن من ابصارهن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نظریں نیچی رکھا کریں، ویافرن فروجهن، اور اپنی فروج کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو. اب عورتوں کی عمر اور ان کے مختلف خصال اور صفات کے لحاظ سے ان یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت مکمل طور پر اپنے دلکشی کے سامانوں کو ہر ایک سے چھپا لے, اس کی بول چال, اس کے چال ڈھال, اس کے بدن کی طریقے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو از خود اس کے حسن کو ظاہر کرنے والی ہیں. بس پاؤں مار مار کے اپنے حسن کو نہ دکھاؤ اور مٹک مٹک کے چل کر اپنی طرف توجہ نہ کھینچو, یا تنگ لباس پہن کر اپنے حسن کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو. عام طریقے پر اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھو, پھر جو حسن ظاہر ہوتا ہے اس میں تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے وہ جو خیمے برقعے ہیں ان کا بھی یہاں سے یہاں ان کو بھی غیر اسلامی طرز بتا دیا گیا اس آیت میں. وہ جو خیمے برقعے پہنائے جاتے ہیں عورتوں کو بعض علاقوں میں, وہ اس خیال سے کہ کہیں ان کی کوئی زینت ظاہر نہ ہو جائے, اور بعض دفعہ کلیتاً ڈھانک دیا جاتا ہے اور باریک جالیاں آنکھوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں. اس سے ساری دنیا میں اسلام کی بدنامی ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے ایک عذاب ہے وہ. تو قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ زینت جو از خود ظاہر ہونی ہی ہونی ہے, اس کو زبردستی مصنوعی طریق پر چھپانے کا حکم نہیں دیا جا رہا. عام طریقہ یہ ہے کہ خود ظاہر نہ کرو, یہ سب سے اہم بات ہے. تمہاری نیت میں اپنے بدن یا اپنے کردار کا حسن دکھانا شامل نہ رہے, اور جو خود بخود ظاہر ہوتا ہے اس سے کوئی گناہ نہیں ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنی اوڑھنیوں کو اپنی چھاتیوں پر ڈالا کرو. ولا یبدین زینتہن الا لبولتہن, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو مگر اپنے خامدوں پر یا اپنے آبا پر. اس سے پتہ چلا کہ زینت سے مراد فروج اور اندرونی زینتیں ہرگز نہیں ہیں. یہاں جو زینت کی بات ہو رہی ہے وہ طبی حسن جو جسم اور اداؤں کا ہوا کرتا ہے, اس لیے میں نے اس کا پہلے یہی ترجمہ کیا تھا, اور یہ آیت کا حصہ اس بات کو خوب کھول رہا ہے. ورنہ اپنے بدن کی ایسی زینت جس کا جنس سے تعلق ہو, وہ نہ ماں باپ پر ظاہر کرنے کی اجازت ہے, نہ بھائی پر, نہ اور اقربا پر. تو وہ زینت ہے جو ویسی ہی حسن میں طبیعت بدن کی دلکشی میں از خود پائی جاتی ہے, جو نیک لوگوں کے خیالات کو بہکاتی نہیں, اس زینت کی بات ہو رہی ہے. چنانچہ فرمایا خامدوں پر, اور جب خامدوں پر بات ہو رہی ہے تو اس کے علاوہ جو خامند کے حقوق ہیں وہ یہاں ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے, یہ محل نہیں ہے. مطلب روزمرہ خامند جو ہیں ان سے تو سب بدل جا اولا, خامند کا ذکر ماں باپ سے پہلے کیا گیا, اسی لیے کہ ان کا تو بدل جا اولا حق ہے کہ ان سے تم اپنی زینت کو نہ چھپاؤ. او آبائے ہننا, اور اپنے آبا پر, او آبائے بولت ہننا, یا اپنے خامدوں کے آبا پر یعنی اپنے خسر پر, او ابنائے ہننا, یا اپنے بیٹوں پر, او ابنائے بولت ہننا, یا اپنے خامدوں کے بیٹوں پر, او اخوان ہننا, یا اپنے بھائیوں پر, او بنی اخوان ہننا, یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر, اور بنی اخوات ہننا, یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر, اور نسائے ہننا, یا اپنی عورتوں پر, یعنی روزمرہ جو آنے والی غیر عورتیں ہیں, سوائے اس کے کہ جیسا کہ الگ آیت میں ذکر ہے ان میں اگر کوئی ناپاک سے رشت ہوں ان سے الگ رہنا لازم ہے, مگر ویسے آنے گھر میں آنے روزمرہ آنے والی اور جو عورتوں سے کسی قسم کے ادنا درجے کے پردے کی بھی ضرورت نہیں. اب تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یا ایسے نوکر اور تابعین جو گھروں میں پلتے ہیں جن میں تم اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے, یعنی جن کے اندر کسی قسم کی جنسی بیراروی کے خیال پیدا ہونے کا کوئی سوال ہی کوئی نہیں, घर में पलने वाले बच्चों की तरह हैं, उनसे भी उस तरह का पर्दा जरूरी नहीं जो बाहर गलियों में निकलने के नतीजे के वक्त इख्तियार किया जाता है। अब तिफल लजीना लम यज़हरू अला औरात निसा, ये ऐसी बच्चों ऐसे बच्चों से जो इस लिस्ट में से किसी में भी शामिल ना हो, हमसाये के बच्चे, इधर उधर से आने वाले बच्चे, मगर जिन पर अभी औरतों के पर्दा की जगह जाहिर नहीं हुई, यानी उनको तसव्वुर ही नहीं पैदा हुआ इस बात का कि औरतों में कुछ पर्दे की जगह होती हैं। और आते निसा में औरत से मुराद औरत, औरत का तर्जमा नहीं हो रहा, निसा का तर्जमा औरत है, औरत का मतलब है पर्दे की चीजें। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है कि वो उसका पर्दे के साथ एक रिश्ता बांधा जा चुका है। तो वो आजा जो खवातीन के पर्दों में रखे जाते हैं, उनका उन बच्चों को अभी ख्याल भी नहीं पैदा हो सकता, वहमा भी नहीं हो सकता, वो इस किस्म के ख्यालात से उबर रहा है क्योंकि अभी छोटी उम्र के हैं। वला यदरिबना बे अर्जुलहिन्ना, और पांव मार मार कर अपनी मख्फी जीनत को जाहिर न किया करें। तो मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि बाज़ दफा अपने पांव की तरज और धमक से अपनी तरफ तवज्जो खींचते हैं लोग, और उससे पांव मारने से बाज़ दफा जिस्म में वो इर्तियाश भी पैदा होता है जो कशिश का मुझे बनता है। वतूबू इलल्लाह जमीया, और तुम सबके सब तौबा करते हुए अल्लाह की तरफ झुक जाओ। अय्युहल मोमिनून, यहां औरतों को मुखातिब किया जा रहा था मगर आखिर में मर्दों को शामिल कर लिया गया कि तालीम सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी है कि सबके सब तौबा करते हुए अल्लाह की तरफ झुक जाओ। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। व अनकिहुल अयामा मिनकुम व सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और अपने में से बेवा औरतों के निकाह करवाया करो। व सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और नेक लोगों के जो तुम्हारे गुलाम हैं या तुम्हारी लौंडियां हैं, यानी इनकी जिम्मेदारी मुआशरे पर है इनका ख्याल रखना, क्योंकि अनकिहुल अयामा मिनकुम में बेवाएं जो हैं वो उनका खामन तो फौत हो चुका होता है, तो उनका कौन निकाह करवाएगा, मुआशरा है जो उनका जिम्मेदार करार दिया गया है। और लौंडियों और गुलामों के ताल्लुक में हर वो शख्स जो उनका मालिक है वो, और हो सकता है मुआशरा भी इस अमूमी खिताब में उसमें शामिल हो कि जहां तुम देखो कि लौंडियां और गुलाम बगैर शादी के रखे जा रहे हैं वहां उनका ख्याल करो। इन यकून फुकरा युग्निहिमुल्लाह मिन फज़लिह, अगर ये लोग गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल के साथ उनकी गुरबत दूर फरमा देगा, उनको गनी कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बहुत वसअत अता फरमाने वाला और बहुत जानने वाला है। इसका मतलब यह है कि शादी के वक्त औरत की दौलत नहीं देखनी चाहिए क्योंकि, और ना मर्द की, क्योंकि अगर बाकी कवायफ ऐसे हों जो शादी के लिहाज से किसी को मुस्तहक करार दें और गुरबत सिर्फ रोक हो, तो यहां अल्लाह ताला वादा फरमाता है कि मेरी तालीम के मुताबिक अगर तुम गरीब से भी शादी कर लोगे तो खुदा उसकी गुरबत दूर फरमा देगा। एक आम वादों से हटकर एक अलग वादा है। वल यस्ताफिफिल लजीन ला यजिदूना निकाहन हत्ता युग्नियहुमुल्लाह मिन फज़लिह, और वो लोग जो निकाह की तौफीक नहीं पाते, निकाह नहीं पाते यानी निकाह की तौफीक नहीं पाते, यस्ताफिफ, उनको चाहिए कि वो बच कर रहें, अपने आप को संभाल कर रखें। हत्ता युग्नियहुमुल्लाह मिन फज़लिह, यहां तक कि अल्लाह अपने फजल से उनको तौफीक अता फरमा दे, यानी उनको अमीर कर दे امیر سے مراد یہ نہیں کہ بہت بڑا ضرورت مند، لیکن ان کی غربت دور فرما دے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، پہلے تعلیم دی ہے کہ ان کی غربت کا خیال نہ کرو، مگر ساتھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ لوگ کریں گے اور کرتے ہیں، اور کلیتاً اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا. تو پھر غریبوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ایسے لوگ، مخاطب ان معنوں میں کہ ان کے متعلق ذکر فرمایا کہ چاہیے کہ غریب لوگ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی فرما دے گا. تو یہاں ان کا استفاف ان کے غنا کی گویا ضمانت بن گیا. بس اگر غریب لوگ اپنے آپ کو سنبھال کے نہ رکھیں تو ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں کہ ان کو ضرور ان کے دن پھیر دے گا اور ان کو اچھا حال کر دے گا. ہاں اگر خدا کی خاطر رکیں گے تو ایک اور نسخہ ہے، جیسا پہلے ایک نسخے کا بیان ہو چکا ہے، جس سے غربت دور ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان غنی ہو سکتا ہے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور وہ لوگ جو کتاب چاہتے ہیں ان لوگوں میں سے جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے زیر نگی ہیں. کتاب سے مراد یہاں تحریری معاہدہ جس کے نتیجے میں ان کو آزادی مل جائے. بس الکتاب اس موقع پر ایک اسلامی اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلام یا لونڈی آپ سے چاہے کہ آپ اس کو آزاد کر دیں، اور چونکہ غلامی کے دوران اس میں توفیق نہیں سوری کہ وہ اپنے پیسوں سے اپنی آزادی خرید سکے، تو پھر ایک تحریری معاہدہ اس بات کے لیے کافی ہوگا کہ وہ اقرار کرے کہ میں آزاد ہوں، انہیں مجھے آزاد کر دو اس شرط پر کہ جب مجھے توفیق ملے گی اور اس کے لیے معین مدت لکھی جاتی ہے، اس عرصے کے اندر میں جو کچھ کماؤں گا یا کماؤں گی اس میں سے تمہارا رقم جو بھی میرے مقرر متعلق طے ہوگی وہ ادا کر دوں گی. یہ جو غلاموں کی آزادی کا ایک طریق ہے، یہ اس میں اسلام باقی تمام مذاہب پر ایک غیر معمولی فوقیت رکھتا ہے، اور اسلامی عدالتوں کے ذریعے یہ آزادی لی جا سکتی ہے. بائبل میں بھی کتابت کا ذکر تو ہے نا جی مومن صاحب، میں نے جو پڑھے تھے حوالے اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مکاتبت کا ذکر وہاں بھی ملتا ہے. لیکن جس طرح قرآن کی بھی شرطیں بیان کی، چیک کر لینا کل کے درس میں بتا دیں گے، اس قسم کی اعلیٰ درجے کی شرطیں کہ گویا عدالت کو، سٹیٹ کو حق ہو جاتا ہے کہ ایسے کو آزاد کروائے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور دیگر مذاہب میں جہاں تک میرا علم ہے نہیں موجود. فَقَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر ان میں بھلائی دیکھو تو پھر تمہارا فرض ہے کہ ان کو آزاد کرو مکاتبت کے ذریعے، اور اگر کوئی برائی اور نقص دیکھو تو پھر بشک اسے اعتراض کرو. کوئی بددیانت ہے، کوئی وعدہ توڑنے والا مشہور بد عہد ہے، اس کے ساتھ ضروری نہیں کہ پھر مکاتبت کر کے اس کو آزاد کر دیا جائے، وہ بھاگ جائے کہیں، وعدہ پورا نہ کرے تو پھر اس کو نقصان پہنچے گا. اس لیے خیرن سے مراد ایک تو یہ ہے، دوسرے کہ وہ لوگ جن کے اندر اچھی صفات ہیں وہ آزادی کا حق رکھتے ہیں. اچھے لوگ جو ہیں ان کو غلام بنا رکھنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے جن لوگوں میں تم غلاموں کو پسند کرتے ہو ان کی آزادی زیادہ واجب ہو جاتی ہے. یعنی کہ نکموں کو آزاد کرو مقابلت کے ذریعے اور اچھوں کو چھوڑ دو، اچھوں سے تہ شروع کرو، جتنا اچھا ہے اتنا ہی اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کو آزاد کیا جائے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. اس کا ایک اعلیٰ درجے کا معنی تو یہ ہوگا کہ جو اچھے غلام ہیں نہ صرف آزاد کرو بلکہ جس طرح جہیز دے کر بچیوں کو رخصت کیا جاتا ہے ان کو اپنی نئی زندگی گزارنے کے لیے کچھ ساتھ دو بھی، ورنہ وہ بالکل خالی خالم خولی، نہ کوئی برتن، نہ کوئی کپڑے، نہ کوئی ہانڈی روٹی کا انتظام، کیسے زندگی گزاریں گے؟ تو فرمایا کہ احسان کے ساتھ رخصت کرو، اور جو خدا نے تمہیں رزق عطا فرمایا اس میں سے ان کو بھی کچھ چلتے وقت دے دو. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. اس آیت کا ایک یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے جو اس سیاق و سواق سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا، کہ اپنی لونڈیوں سے پیشہ نہ کرواؤ. سوال یہ ہے کہ اسلام میں جہاں اتنی پاکیزگی کی تعلیم جو پہلے گزر چکی ہے، اس کے ہوتے ہوئے پیشے کا کرانے کا کون سا موقع ہے؟ کیونکہ پیشہ کروانے کے نتیجے میں مال آدمی حاصل کرتا ہے، اس لیے مال کے ذکر سے دماغوں میں یہ چلا گیا کہ مراد ہے پیشہ نہ کرواؤ. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان کو مال دو اور پاکیزگی کی تعلیم اتنی کہ نظریں نیچی رکھو اور فروج کی حفاظت کرو. تو پیشہ کروانے کا کون سا موقع ہے؟ اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں یہ مراد ہے کہ تم اپنے حرص میں کہ تم ان سے فائدے اٹھاتے رہو، مکاتبت سے پرہیز نہ کرو اور رکو نہیں، اور نہ ان کی شادیاں کرانے سے میں تردد کرو، کیونکہ اس کے نتیجے میں بھی وہ آزاد ہو کر الگ زندگی بسر کریں گی. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو انسانی فطرت کے تقاضے ہیں کہ تمہاری لونڈیوں میں بدکاری پھیلے گی. یہ مراد ہے. بدکاری پیسوں کی خاطر کروانے کا کوئی تصور بھی یہاں موجود نہیں. مراد یہ ہے کہ اگر تم نے ظلم کیا، اگر مکاتبت سے پرہیز کیا، اگر شادی سے گریز کیا تاکہ تمہاری لونڈیاں تمہارے فائدے میں رہیں، تو پھر یاد رکھنا کہ اس کے نتیجے میں بدکاری پھیل سکتی ہے، اور اگر ایسا کرو گے تو اس کا گناہ تم پر ہوگا، ان پر نہیں ہوگا. ان پر جو ہوگا وہ ان کی نسبت سے ہی ہوگا، مگر تم پر ہوگا. ورنہ دوسرا معنی تو یہ ہے لے لیا جائے گا، اگر وہ دوسرا عام معنی لیا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ پیشہ کروانے کی اجازت ہے تو جو دوسرا مرد ہے ساتھ شامل اس کو پھر کوڑے بھی نہیں لگیں گے. وہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ایک طرف اتنی سزا ہو اور دوسری طرف پیشہ کروایا جا رہا ہے. تو میرے نزدیک تو کوئی دور کا بھی تعلق اس آیت کا اس پیشے والے تصور سے نہیں ہے. ہاں بدکاری سے ضرور ہے، لیکن ان معنوں میں ایک طبی امر ہے کہ جب نوجوان لڑکیوں کو ان کے طبی جذبات سے اس طرح گھونٹ کر باز رکھا جائے کہ نہ ان کو شادی کا حق دیا جائے نہ مقابلت کا حق دیا جائے، تو پھر ایسے معاشرے میں لازماً برائیاں پھیلیں گی. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. یا اِكْرَاهِهِنَّ میں مراد یہ ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے جو ان کے بس میں نہ رہے، اور مختلف لوگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں، اگر ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ ان کی انسانی فطرت کے لحاظ سے ان کے بس میں ہی نہ رہے، تو جس طرح حرام کھایا جاتا ہے اکراہ کے وقت اور اس پر خدا پکڑ نہیں فرماتا، تو جن لوگوں نے ایسا کیا ان سے مغفرت کا وعدہ نہیں دیا. جو مجبور ہو جائیں اور بے اختیار ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس حد تک ان کی مجبوری تھی، ان کے متعلق فرمایا ہے کہ بعید نہیں کہ خدا ان کے اکراہ کے نتیجے میں گناہ کو معاف فرما دے اور ان سے عفو کا سلوک فرمائے. مسلم باب نے یہی ترجمہ کیا ہے. یہ تفسیر کون سی تفسیر سے لیا آپ نے؟ کبھی سے. اچھا، اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی لونڈیوں کو جو کہ مشروط آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں، دنیا کے حصول کی غرض سے ان کے اس ارادے میں روک ڈال کر بدکاری پر مجبور نہ کرو. بس یہی معنی ہیں جو حضرت مسلم مؤد نے بھی کیے ہیں, اس لیے مجھے ذرا بھی شک نہیں کہ یہ معنی ہیں دوسرے نہیں ہیں. آگے رہیے. اچھا چونتیس پینتیس وقت اندر میں پینتیسویں ٹھیک ہے ابھی ہے وقت. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یقیناً ہم نے تم پر اتاری ہیں آیات مبینات, کھلی کھلی روشن آیات. اب دیکھیں انزلنا الیکم میں خطاب ہے ساری قوم سے اور اتاری ہیں ایک وجود پر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آگے آیت استخلاف آنے والی ہے اور اس میں بھی یہی چیز ابہام اور غلط فہمی کے موجب بن جاتی ہے. تعلیم ایک شخص پر اترتی ہے مگر اترتی ساری قوم کے لیے ہے, اس لیے ساری قوم کا حوالہ دیا جاتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے. ہم نے تم پر اتاری آیات, ہر ایک کہہ سکتا ہے مجھ پر تو کوئی بھی نہیں اتری. مراد یہ ہے کہ رسول پر جب اتری ہیں تو دراصل وہ تمہارا نمائندہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے, اس پر اترنا تم سب پر اترنے کے مترادف ہے. مبینات جو روشن اور کھول کھول کر بیان کرنے والی, آیات مبینات کا اور معنی ہے آیات مبینات کا اور معنی ہے. بینات کا مطلب ہے وہ آیات جو اپنے مضمون کے لحاظ سے کھلی کھلی روشن ہے, اور مبینات کا مطلب ہے جو ادق مسائل کو کھولنے والی اور تمہارے مختلف ایسے مسائل کو جو ان کی مدد کے بغیر تم حل نہیں کر سکتے تھے ان پر روشنی ڈالنے والی آیات ہم نے تم پر نازل فرمائی ہیں. وہ مسئلہ من الذین خلوا من قبلکم, اور وہ ان لوگوں کی مثالیں بھی تمہارے سامنے رکھتی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں, ان کا کردار ان کا طور طریق مثلا سے مراد یہ ہے, وہ بھی تم پر کھولتی ہیں. وہ موعظت للمتقین, اور متقیوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے. اللہ نور السماوات والارض, رکو نہیں یہاں سے, رکو تو ہوئے نہیں تھا. اچھا میں غلطی سے رکو سمجھا رکھ رہا ہوں, یہاں رک گیا تھا. اچھا ابھی میرے پاس وقت ہے نا چند منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال ایک ایسے طاق کی مانند ہے جس میں ایک چراغ ہو. طاق کو پنجابی میں آلہ کہتے ہیں, آلہ کہتے ہیں نا کہ نہیں, ایسے طاق کی مثال ہے جس میں ایک چراغ ہو اور وہ چراغ شیشے کے شمعدان میں ہو اور وہ شیشہ خود ایسا ہو کہ گویا ایک چمکتا روشن ستارہ ہے.
اب یہ مثال پیچیدہ بھی ہوتی چلی جا رہی ہے اور غیر زمینی بھی بنتی چلی جا رہی ہے، آسمانی سی مثال ہے یہ. ایک تاک کی مثال ہے جس میں ایک چراغ روشن ہو اور وہ شیشے کے شمعدان میں ہو، جس کا شیشہ خود چمک دمک رہا ہو جیسے ستارے چمکتے ہوں. وہ مبارک درخت زیتون سے روشن کیا گیا ہو، نہ وہ مشرقی ہو نہ مغربی. مبارک درخت زیتون کہتے ہی اسے نہ مشرقی نہ مغربی کہہ کر یہ بتا دیا کہ دنیا کا درخت زیتون مراد نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے درخت زیتون کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہ وہ مشرقی نہ مغربی. جب بھی آپ اس سے تیل لیں گے یا اس کی لکڑی کو جلائیں گے تو وہ درخت کہیں نہ کہیں کا ہوگا، یا مشرق کا یا مغرب کا. تو ایسا درخت جو نہ مشرق میں ملتا ہے نہ مغرب میں ملتا ہے. زیتون محض تمثیلاً بیان فرمایا گیا ہے، ورنہ زیتون کا ظاہری درخت مراد نہ لینا. اس کا تیل ایسا ہے کہ قریب ہے کہ وہ خود ہی بڑک کر روشن ہو جائے. اب درخت سے روشن کیا گیا سے مراد یہ ہے اس کے خلاصے سے، اس کے تیل سے. مگر وہ تیل ان صفات کا ہے کہ از خود ہی روشن ہو جانے اور بھڑک اٹھنے پر تیار بیٹھا تھا، خواہ آسمان سے اس پر نور کا شعلہ نہ بھی اترتا یا نار نار کہنے لگا تھا، اسی لیے اس پر بعد میں ہے نور اللہ نور، اس لیے نار کا ترجمہ بھی عملا نوری ہے، مگر الفاظ کے لحاظ سے نار لفظ استعمال ہوا ہے. یہ تیل کو روشن کرنے کے لیے نور نہیں نار استعمال ہوتی ہے. تو فرمایا وہ تیل نار کا محتاج نہیں ہے، یعنی اس کو آگ سے روشن نہ کیا نہیں جاتا اور آگ کے احتیاج کے بغیر بھی وہ روشن ہونے کے لیے تیار ہے. نور علی نور، وہ روشن ہوتا ہے تو الہام الہی سے اور اللہ تعالیٰ کا نور اترنے پر. تو یہ تیل عام آگ جلانے والا تیل نہیں ہے، بلکہ ایسا تیل ہے جو آگ سے مستثنا مبرہ ہے، آگ کی احتیاج نہیں ہے اس کو اور آگ سے تعلق نہیں ہے، نور سے تعلق ہے. بس جب آسمان سے الہام کا نور اترتا ہے تو اس کا نور بھڑکتا ہے نہ کہ آگ بھڑکتی ہے. اس لیے میں نے کہا تھا مثال پیچیدہ بھی ہوتی چلی جا رہی ہے اور واضح بھی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ مراد اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کچھ مراد نہیں ہے. اللہ کے نور کی مثال ہے آپ، نہ کہ نور اللہ ہے، اس لیے مثل و نور ہی فرمایا ہے. یہد اللہ نور ہی من یشاء، اللہ جسے چاہے گا یا جسے چاہتا ہے وہ اپنے نور محمد رسول اللہ کی طرف اس کو اس کی ہدایت دیتا ہے. یا اگر یہ لفظ مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر رسول اللہ جہاں سے مراد نہیں ہو سکیں گے، پھر مراد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ کے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جو از خود نظر آ ہی نہیں سکتا کسی صورت میں. اس کی تمثیلات ہیں، اس کی مثالیں ہیں جو جن میں تم روشنیاں دیکھتے ہو، اور وہ نور اللہ نہیں ہے، نور اللہ ان کے پیچھے وراء الورا کوئی چیز ہے جس کا تک تمہارا تصور نہیں پہنچ سکتا. اور اس بات کو مزید کھول دیا گیا وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہ تمثیلات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خوب کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان فرماتا ہے. کھول کھولنے کا یہاں لفظ نہیں آیا مگر پہلے کھول دیا گیا اس لیے میرے منہ سے نکل گیا. یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے خوب باخبر ہے، اس کا خوب علم رکھتا ہے. رکھو گیا نا، کل سے 38 آیت شروع ہوگی انشاءاللہ. جی ہاں جی.